بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دجال کا ذکر چل رہا تھا، اور آج اس کتاب میں جو ہمارے سامنے ہم نے رکھی ہے، اس کے عنوانات کے لحاظ سے آج دجال کا تذکرہ انشاءاللہ پورا کر لیں گے. اس کے علاوہ پھر مزید کچھ باتیں ہوں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اگلے عنوان جو اس کتاب میں ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کی تفصیلات، ان کے نزول وغیرہ کے متعلق تذکرہ پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے شروع کریں گے. اگلا عنوان ہمارا ہے کہ دجال کے ماننے والے کون ہوں گے، دجال کے پیروکار کون ہوں گے. ویسے تو دجال کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے فتنے عجیب قسم کے ہوں گے. لوگ، باوجود یہ کہ عقائد لوگوں کے صحیح ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ معیوب نہیں ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کانا نہیں ہو سکتا، اور دجال اس کی پیشانی پہ آنکھوں کے درمیان کافارا یا کافر لکھا ہوگا، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی چونکہ وہ بڑا ساحر ہوگا، عجیب عجیب تصرفات کرے گا، تو لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو دجال کے آنے کے منتظر ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ دجال آئے اور ان کو بادشاہت ملے. یہ وہی لوگ جو طرح طرح کی برائیوں کے ذریعے سے لوگوں پر اپنا قبضہ، لوگوں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال دونوں طرح کے لوگ ہیں. بعض وہ ہیں جو اس وقت اس کے حالات کو دیکھ کر، اس کے تصرفات کو دیکھ کر، اس کے عجیب عجیب قسم کے معاملات کو دیکھ کر اس کو خدا مان لیں گے. بعض وہ لوگ ہوں گے جو اس کے ڈر سے، حکومت اور غلبہ ہوگا تو اس ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے مان لیں گے. بعض لوگ مال کی لالچ میں اس کو مان لیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو منتظر ہیں پہلے سے کہ ہاں وہ آئے گا اور ہم اس کے ساتھ ہوں گے، ابھی سے اس کے لیے تیار ہیں. بہرحال مختلف قسم کے لوگ ہیں. اب کچھ روایات اس سلسلے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع الدجال من یہودی اصبہان 70,000 علیہم الطیالسہ. اتنی صاف صاف روایت ہے کہ دجال کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہوں گے، کہ دجال کے ماتحت ہو جائیں گے، اس کی پیروی قبول کر لیں گے. جگہ، ایک جگہ کا نام بتایا، اصبہان جگہ کے یہودی، اصبہان مقام کے یہودیوں میں 70,000 دجال کے متبعین ہوں گے. روایت ہے، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ یہود کی ایک بڑی تعداد ہوگی جو دجال کے متبعین میں ہوگی، اور اس جگہ کا نام بھی بتایا اس روایت میں کہ اصبہان کے یہودی ہوں گے. یہ اصبہان ایران کا ایک شہر ہے، تو ایران میں، اس شہر میں ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں یہودی آباد ہیں. ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيَنزِلَنَّ الدَّجَّالُ خَوْزَ وَكَرْمَان. خوز اور کرمان، خوز کیا ہے؟ بظاہر یہ خوزکستان جو آج کل ایران کا ایک شہر ہے، کرمان وہ بھی ایران کا ایک شہر ہے، وہاں کے لوگوں میں سے 70,000 لوگ یہ 70,000 لوگ اس کے دجال کے متبعین میں ہوں گے. فرمایا کہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے کأن وجوہہم, ان کے چہرے ہوں گے وجوہہم کالمجانی المطرقہ یا مطرقہ, یعنی ان کے چہرے جیسے ڈھال کے اوپر چمڑا لگا دیا جائے, جیسے چوڑے چوڑے ان کے چہرے جو ہیں وہ چوڑے ہوں گے, پرگوشت ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا, ان روایتوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان روایتوں سے معلوم یہ ہوا کہ نمبر ایک, ایران کے لوگ بہت زیادہ ہوں گے جو دجال کو ماننے والے ہوں گے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہود بہت کثرت سے دجال کو ماننے والے ہوں گے, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہود کے کچھ لوگ, یا ہو سکتے ہیں ان کے سب ہوں ہمیں نہیں معلوم, یا بہت سے ہوں, یہود کے بہت سے لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مسیح منتظر, جس کے مسیح کا انتظار ہے وہ آنے والا ہے, اور وہ دجال ہی کو مسیح قرار دیں گے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسیح دجال کہے گا. حالانکہ مسیح تو عیسیٰ علیہ السلام جن کا انتظار ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے اس کو مسیح کو مسیح دجال مراد لیا, اور مسیح دجال کے وہ متبع ہو جائیں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ایک مسیح آئے گا اور اس کے ساتھ ہم مل کر پوری دنیا پر بادشاہت کریں گے. لیکن یہ بادشاہت کتنے عرصے کی ہوگی؟ یہ بادشاہت ہوگی احادیث کے لحاظ سے, جس کا پہلے بھی ذکر آیا, آگے بھی اس کی جو تذکرہ شاید آ جائے, کہ اس بادشاہت ہوگی کل احادیث کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تذکرہ آ چکا ہے, حدیث میں آتا ہے 40 دن, لیکن 40 دن اس طرح کے, پہلا دن 1 سال کے برابر, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, اس کے بعد تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر, اور باقی اس کے علاوہ جتنے دن ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے. تو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 1.5 سال بھی نہیں, تقریباً 1.5 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوگا, بس اتنی حکومت ہوگی. ہوگی بڑی زبردست حکومت, اور لوگوں پر یعنی ان کا تسلط ہوگا, بڑا سخت وقت ہوگا مسلمانوں کے لیے, وہ وقت بڑا سخت ہوگا, لیکن ہوگا تھوڑے سے عرصے کے لیے. یہ وقت کتنا کیسے گزرے گا, اتنا اللہ تعالیٰ ہی سب کی حفاظت فرمائے, سب کے لیے آسانی فرمائے. جو بھی ہمارے زمانے میں ہوتا ہے یا ہمارے نسلوں کے زمانے میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے, جس کے لیے بھی وہ وقت آئے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. لیکن بہرحال مشکل وقت ہوگا. اس کے بعد پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا, پھر دوبارہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ, پھر اس کے بعد بس ختم. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ امن و عافیت کا رہے گا. تمہارے لیے میں اس لیے میں نے روایتیں بیان کر دیں کہ اندازہ ہو کہ کون اور کس علاقے کے اور کون لوگ ہوں گے جو ماننے والے ہوں گے. کیا ہوا, آواز نہیں آ رہی؟ میرا تو خیال ہے کہ آواز جا رہی ہے سب کو. آواز آ رہی ہے, الحمدللہ. اس کے علاوہ پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے, یہ تو ماننے والوں میں گویا میں نے بتا دیا کہ احادیث سے معلوم ہوا کہ ایک تو یہود کی بڑی تعداد ہوگی, اس کے علاوہ ایران کے لوگوں کی بڑی تعداد ہوگی. اب وہیں کے یہود, یا بس لوے کے, ایک تو مذہب کے لحاظ سے یہودی اور نسل کے لحاظ سے وہ یہودی اور ایران کے, اور پھر اس کے علاوہ پہلے تذکرہ آ چکا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب یہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو مدینہ منورہ میں داخل تو نہ ہو سکے گا, لیکن وہاں کے منافقین اور کفار جو ہوں گے وہ مدینہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے متبعین میں داخل ہو جائیں گے. یہ تو گویا کہ کفار و منافقین جو ایمان کے لحاظ سے کمزور ہوں گے وہ اس کے متبعین ہوں گے. اسی طرح بعض دیہات وغیرہ کے علاقے سے جب وہ گزرے گا, اور وہاں جیسے پہلے بھی واقعہ آ چکا تھا کہ وہ کسی کو مار کر پھر وہ اس کو زندہ کرے گا, لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے اور اس کو خدا مان لیں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورتیں بہت کثرت سے دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گی. عورتیں بہت کثرت سے دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گی. ایک حدیث ہے اس بارے میں, بڑی عجیب ہے. مسند احمد کی روایت ہے اور روایت ایسی ہے جو صحت کے درجے کے لحاظ سے بھی قوی ہے. اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جب وہ ایک زمین کے ایک حصے میں خاص علاقہ ہے, اس علاقے میں, وہ جگہ کا نام بھی بیان مر قنات, تو علاقے میں جب دجال ٹھہرے گا, اترے گا, وہاں ٹھہرے گا, تو آس پاس کے علاقوں سے اکثر اس کے باتوں میں آنے والی اور اس کے بات ماننے, اس کے متبعین اور بات ماننے والوں میں اور اس کے فرما برداری قبول کرنے والوں میں عورتیں ہوں گی. اتنی کثرت سے عورتیں اس کے فتنے کا شکار بنیں گی کہ حتی ان الرجل لا یرجع الی حمیمہ, کوئی شخص دیکھے گا کہ اچھا یہ عورتیں اس کے فتنے میں کثرت سے آ رہی ہیں, تو اس کا حل وہ یہ نکالے گا, سوچے گا کہ اچھا یعنی گویا جو عورت جاتی ہے تو بس وہ اس کی ہو جاتی ہے, اس کے متبعین میں شامل ہو جاتی ہے, اتنا ایمان کمزور. تو بعض مرد ایسا کریں گے کہ اپنے رشتہ دار, اپنی ماں, اپنی بیٹی, اپنی بہن, پھوپھی, اس طرح کی جو قریبی رشتہ دار عورتیں ہیں ان کو رسیوں سے باندھ دیں گے اس ڈر سے کہ کہیں وہ باہر نکلی تو دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر اس کو خدا مان لیں گی. یہ ایک روایت ہے جو بڑا عجیب سبق ہمیں دے رہی ہے. اسی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ عورتوں میں دینی تعلیم اور عمل کا سلسلہ عام ہو. یہ جب حدیث آ ہی گئی ہے تو ہم اس کو ذرا سا اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو ذرا اہمیت دیں کہ جس سے ہم زیادہ سے زیادہ عورتوں کو, وہ وقت جب آئے گا اس وقت تو کوئی علاج نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ بیچارہ کوئی مرد وہ اپنی گھر کی عورتوں کو باندھ کر رکھ دے گا کہ کہیں وہ باہر نکل کر دجال کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. لیکن فی الحال ہمارے پاس اس کا دوسرا حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ دجال کے بارے میں صحیح علم ہمیں حاصل ہو, نمبر ایک, اور دجال سے کے فتنے سے بچنے کا جو علاج ہے, جو حل ہے, جو حفاظت کی تدبیریں ہیں وہ ہمیں معلوم ہوں اور اسے ابھی سے اختیار کریں. وہ کیا ہے؟ وہی دو چیزیں, علم اور عمل, دو چیزیں ہیں. اور گزشتہ تفسیر میں بھی اس کا تذکرہ آیا تھا کہ وہی کہ بڑی چیز جو ہوتی ہے انسان کی وہ کیا ہوتی ہے, فتنے میں مبتلا ہونے کی, دین سے دور ہونے کی, دنیا کی دولت اور دنیا کی عزت و شہرت. یہ ایک چیز, یہ تو دنیا ہو گئی عزت و شہرت یا مال و دولت, اور دجال کے پاس یہ چیز ہوگی, ظاہر بڑی حکومت ہوگی, خزانے اس کے ساتھ ہوں گے, عزت شہرت ظاہری اعتبار سے دولت اس کے پاس ہوگی, چاہے وہ خود عیبدار ہوگا, اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکے گا لیکن خدائی کا دعویٰ کرے گا, تو اس وقت یہ ایک بڑا فتنہ نظر آئے گا. اور دوسرا عملی کمزوری, سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کم ہوتا ہے, تلاوتوں کا اہتمام کم ہوتا ہے, مردوں کو پھر بھی نیک ماحول مل جاتا ہے, مسجد جاتے ہیں, علماء سے, صلحاء سے واسطہ پڑتا ہے, عورتوں کو اس سے واسطہ کم پڑتا ہے. یہ کچھ کمزوریاں ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہی بڑی وجہ ہو کہ عورتوں کی بڑی جماعت, اب ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوزخ میں جانے والی اکثر عورتیں ہوں گی, اور یہاں پر دجال کے فتنے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ماننے والیوں میں عورتیں بہت کثرت سے اس کے ماننے والیاں ہوں گی. ہاں, عورتوں کی تعداد بھی زیادہ, وہ بھی ایک وجہ ہے, لیکن جو بڑی وجہ ہے وہ ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت میں دو چیزیں آ گئیں, مال اور عزت و شہرت, دنیا کی محبت اور عمل میں کوتاہی. اسی لیے پھر اب میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں, اپنے گھر کی عورتیں, بچیاں, ان کو بھی یاد دہانی کرائی جائے کہ عملی لحاظ سے جو حفاظت کی چیزیں ہیں, اللہ سے قریب کرنے والے جو اعمال ہیں ان کو اختیار کرنے کا اہتمام کیا جائے. جن ایام میں نماز نہیں ہوتی ان ایام میں بالکل عمل چھوڑنا نہیں ہے, صرف نماز اور تلاوت چھوڑنی ہے, صرف نماز اور تلاوت چھوڑنی ہے, باقی اعمال چھوڑنے نہیں ہیں. وضو کا اہتمام کرنا ہے, تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے, درود شریف کا اہتمام کرنا ہے, سب کام کرنے ہیں, سب کچھ کرنا ہے, بس اتنا ہے کہ نماز اور روزہ یہ جو عمل ہے اور تلاوت ہے یہ عمل ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے. یعنی کہ انسان نماز نہیں پڑھنی تو نماز کی جو تسبیحات نماز کے بعد کی تسبیحات یا اس کے علاوہ انسان ویسے ہی تسبیحات پڑھ لے. یہ تسبیحات انسان کے لیے ایک روحانی طاقت ہے, اس کے ذریعے سے انسان اپنی حفاظت اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے. یہ ایک اہم چیز ہے. بہرحال یہ دجالی فتنے سے حفاظت کے لیے یہ چیز اہم ہے, علم اور عمل. اور خاص طور پہ جن ایام میں نماز نہیں ہوتی ان ایام میں چونکہ عمل میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے, تو ظاہر ہے وہ ایام ان ایام میں دجال اگر کسی کے قریب آ گیا, عملی لحاظ سے کوتاہی, تسبیحات وضو وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں, تو پھر تو ظاہر ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی. تو یہ چیز بڑی اہم ہے, خیال رکھنے کی بات ہے. آگے ہمارے پاس عنوان ہے دجال کے ٹھہرنے کی مدت. وہ آ چکا کہ 40 دن ہوگا, اور وہ 40 دن کی اندازہ بھی بتا دیا تھا. لیکن اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, کہ وہ 40 دن ٹھہرے گا, ان میں پہلا دن وہ 1 سال کے برابر ہوگا, تو بہرحال صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جو 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا تو اس میں ہم 5 ہی نمازیں پڑھیں گے, 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, بلکہ نماز کے لیے اندازہ کر کے وقت مقرر کر لینا. یعنی عام ایام میں جیسے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہوتی ہیں, اور اتنے گھنٹے کے بعد مثلا فجر کے, اتنے گھنٹے کے بعد ظہر آتی ہے, پھر اتنے گھنٹے کے بعد عصر آتی ہے, اسی اندازے سے نمازیں پڑھتے رہنا. 24 گھنٹے میں 5 نمازیں یہ ایک لازم ہے, چاہے اس زمانے میں 1 سال تک ایک ہی دن رہے گا. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے, اندازہ وغیرہ کرنا. یہ بہرحال اس سے ہمیں تو الحمدللہ عام ایام میں اس کی ضرورت پیش نہیں آتی. بعض وہ علاقے جہاں پر 24 گھنٹے سے زیادہ کا دن رہتا ہے, کئی مہینوں تک دن رہتا ہے, کئی مہینوں تک رات رہتی ہے, وہاں پر اس حدیث دجال سے سبق ملتا ہے کہ اچھا 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہونی چاہیے, تو اندازہ کر کے اس کا وقت مقرر کیا جاتا ہے. اس میں پھر تفصیل مسائل ہیں, بہرحال ہم ان مسائل میں تو نہیں جاتے, بس اتنا ہے کہ اس حدیث سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. اگلا عنوان ہے کہ دجال کے فتنے سے نجات کیسے پائیں. دجال کے فتنے سے بچنے کے بھی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اس کی چند روایتیں ہم ذہن میں رکھ لیتے ہیں. نمبر ایک بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سمع بالدجال, جو دجال کے بارے میں سنے کہ اس کا خروج ہو گیا, فلانی جگہ پر ہے, فلین آن ہو, تو اس سے دور رہے, اس کے پاس نہ جائے, یعنی اپنے ایمان کا امتحان لینے یا اس کا امتحان لینے نہ جائے, اس سے دور رہے. فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن فیتبعہ مما یبعث بہ من الشبہات. کوئی شخص اس کے پاس جائے گا, اپنے آپ کو بڑا ایمان والا سمجھ رہا ہوگا, وہاں جا کر اس کے جو شبہات اور جو طرح طرح کے تصرفات اور عجیب عجیب چیزیں دکھائے گا, اس کی وجہ سے متاثر ہو کر یہ اپنے ایمان سے نکل کر اس کی پیروی میں اور اس کے متبعین میں داخل ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ جب پتہ چلے تو اس سے دور رہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَارِ, لوگ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں چلے جائیں گے, تاکہ آبادی میں اور مکان وغیرہ کے علاقے اور جہاں بھی آبادیاں ہوں گی وہاں پر تو وہ آئے گا, تو اس لیے پہاڑوں کے علاقے میں چلے جائیں گے تاکہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم فرمائی ہے کہ دیکھو دعا کا بھی اہتمام کرو, اور اس سے بچنے کے لیے کچھ دعائیں بھی سکھائی ہیں. ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد, خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نماز کے بعض روایتوں میں نماز کے اخیر میں, کہ نماز کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تے میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، ومن عذاب النار اور دوزخ کے عذاب سے، ومن فتنة المحیا والممات زندگی اور موت کے فتنے سے، زندگی میں کسی طرح کا کوئی فتنہ پیش نہ آئے، مرنے کے بعد کوئی موت کے وقت اور قبر وغیرہ کے فتنے سے حفاظت، اور ومن فتنة المسیح الدجال اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ تو یہ دعائیں ہیں، یہ تو ایک مثال کے طور پر ایک دعا بتائی کہ فتنوں سے حفاظت، دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا بے اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح یہ تذکرہ پہلے کئی بار آ چکا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت، اس میں مختلف قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو سورہ کہف کی شروع کی آیتیں یاد کر لے، یاد کرے گا تو پڑھتا بھی رہے گا، دل میں بھی محفوظ ہیں، جب وقت آئے گا تو پڑھ بھی سکے گا، اور اس کے مضامین کو بھی ذہن میں رکھ لے۔ اب اس میں صرف مضمون کے لحاظ سے عمل مراد ہے یا تلاوت مراد ہے یا دونوں مراد ہیں؟ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انسان دونوں پر عمل کر لے۔ اس کا جو مضمون ہے دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے دل نہ لگانا، اس پر بھی عمل کرے اور تلاوت کا بھی اہتمام، دونوں چیزیں کر لے، پڑھے بھی اور مضمون کو بھی سمجھ کر اس کو دل میں اتار لے۔ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو محفوظ کر لے تو دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ شروع کی 10 آیتوں میں، سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتوں میں جو عنوان آتا ہے اور جو سبق آتا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ کہف کی تفسیر تو ہم نے پڑھی تھی۔ بہرحال اس میں جو سبق دیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا سے انسان دل نہ لگائے، دنیا کے مال، عزت و شہرت اور ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے، ورنہ یہ چیزیں جو ہیں وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ بعض روایتوں میں سورہ کہف کی اخیر کی آیتوں کا ذکر ملتا ہے، بعض روایتوں میں پوری سورہ کہف پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا، الگ الگ ایک کمرے میں بتی جلائی تو ایک بلب جلایا تب بھی روشنی ہو گئی کمرے کے شروع میں، دوسرا بلب جلایا کمرے کے اخیر میں تب بھی کمرے میں روشنی ہو گئی، اس طرف کا بلب جلاؤ، اس طرف کی بتی جلاؤ تب بھی کمرہ روشن، دوسرے طرف کے بلب جلاؤ تب بھی کمرہ روشن، اور اگر تمام بتیاں جلا لو تب بھی روشن۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، جب ضرورت زیادہ ہوتی ہے روشنی کی تو سب بتیاں جلا لیتے ہیں۔ اگر یہ مثال ذہن میں آ گئی تو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ کہف کے صرف شروع کا حصہ پڑھ لیں تب بھی روشنی حاصل ہو گئی اور حفاظت ہو گئی، اخیر کا حصہ پڑھ لیا تب بھی انسان کی حفاظت ہو جائے گی، لیکن اس وقت تو ضرورت ہوگی زیادہ حفاظت کی، تو پوری کی سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے تاکہ مکمل حفاظت ہو جائے، جتنی نورانیت ہوگی اتنی حفاظت زیادہ ہوگی۔ اس لیے ان روایتوں میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ گویا ہمیں روایتیں بتا رہی ہیں کہ مختلف قسم کی قوت ہے کہ شروع کا پڑھ لو، اخیر کا پڑھ لو، پورا پڑھ لو، پورا پڑھ لو تو زیادہ حفاظت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام بھی ہوگا، نورانیت بھی حاصل ہوگی۔ تو بہرحال بعض روایتوں میں پوری سورہ کہف پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ حفاظت، دجالی فتنے سے حفاظت کی ایک اور صورت یہ ہے کہ انسان، ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ویسے یعنی کہاں کہاں لوگ کیسے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، اس میں یہ کہ مکہ اور مدینہ یہ دو شہر وہ ہیں جہاں پر دجال نہیں جا سکے گا، وہ پہلے اس کا تذکرہ آ چکا ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی اختیاری چیز نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں جا کر مقیم ہو جائے یا مدینہ منورہ میں جا کر مقیم ہو جائے اور وہاں ٹھہر جائے، وہاں کے آداب کا خیال رکھ سکے نہ رکھ سکے، اور جا سکے نہ جا سکے، تو پتہ نہیں، بہرحال یہ اختیاری چیز ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ और ज़ाहिर कानूनी भी रुकावटें आती हैं, कुछ ज़ाहिरी भी रुकावटें पेश आती हैं। और साथ साथ एक और बात कि दज्जाली फितने से हिफाजत के लिए एक अहम तदबीर ये भी है कि दज्जाल के बारे में तذکرہ किया जाए और उसका इल्म बाकी रखा जाए, इसलिए कि हदीस में आता है और पहले भी इसका मैंने कुछ मुख्तसर तذکرہ किया था। बहरहाल हदीस में आता है, ला यखरुजु दज्जालु हत्ता यज़हल अन्नासु अन ज़िक्रिही, दज्जाल का ज़ुहूर नहीं होगा जब तक, दज्जाल का जब ज़ुहूर होगा तो उस वक्त होगा जब लोग उसके तذکرے से गाफिल हो जाएंगे, आम उसके तذکرے नहीं होंगे। अभी भी ऐसा ही है कि उसके तذکرے बहुत ही कम होते हैं, लेकिन होते हैं, लोगों ने किताबें भी बहुत लिखी और उस पर लोग तंबीह भी करते रहते हैं, लेकिन जितनी तादाद है मुसलमानों की, मुसलमान इतनी तादाद मुख्तलिफ इलाक़ों में जो आबाद है, बहुत से हैं जिन्होंने दज्जाल के बारे में कुछ ज़्यादा सुना नहीं होगा। तो इसलिए दज्जाल का तذکرہ करते रहना ये खुद दज्जाल से हिफाजत का ज़रिया है। एक हदीस है पहले उसका तذکرہ आया है लेकिन वो बड़ी अजीब रिवायत है, इसलिए उसका फिर तذکرہ कर लेते हैं कि एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल एक जगह जब पड़ाव डालेगा, उसका लश्कर भी साथ होगा, तो एक नौजवान मोमिन पक्का ईमान वाला उसके पास जाएगा, दज्जाल के पास जाने की कोशिश करेगा तो उसके जो दूसरे आसपास के लोग होंगे, उसके पहरेदार, वो कहेंगे कि कहाँ जा रहा है, वो कहेगा कि ये जिसने वादा दावा किया हुआ है ना, ये जो दावा कर रहा है उसके पास जा रहा हूँ। तो ये कहेंगे अच्छा हमारे रब को नहीं मानते, वो कहेगा कि अल्लाह ताला की सिफात तो मालूम है, ये कहाँ खुदा हो सकता है, अल्लाह तो उसकी सिफात से भी, अल्लाह ताला की सिफात तो बिल्कुल जाहिर और मालूम ही है, यानी मतलब ये है कि मैं उसको देख के पहचान सकता हूँ कि वो खुदा है या नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं इसको खुदा नहीं मानता। ये कहेंगे अच्छा इसको कत्ल कर डालो, हमारे खुदा को नहीं मानता। दूसरे लोग मना करेंगे कि नहीं, दज्जाल ने कहा था ना, हमारे हमारे रब ने कहा था, वो तो दज्जाल नहीं कहेंगे, हमारे रब ने कहा था ना कि मेरे हुक्म के बगैर किसी को कत्ल न करना, तो इसको पकड़ कर ले जाएंगे दज्जाल के सामने, इसको पकड़ कर ले जाएंगे दज्जाल के सामने। जब ये मोमिन शख्स दज्जाल को देखेगा तो देख कर ही पहचान लेगा कि लोगों से कहेगा कि ए लोगों, यही वो मसीह है दज्जाल है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्किरा फरमाया था। इतनी हिम्मत के साथ इतनी बड़ी फौज के दरमियान में ऐसी बात कहना, ये बड़ी जुरत होगी, हर एक के बस की बात नहीं है। दज्जाल कहेगा इसको उल्टा लटका दो, उसको मारा जाएगा, फिर जब उसको मारा जाएगा, सजा दी जाएगी, फिर उससे पूछेगा दज्जाल मुझ पर ईमान लाते हो, तो वो नौजवान कहेगा तू तो मसीह कज़्ज़ाब है, मैं क्या तुझ पर ईमान लाऊं। दज्जाल कहेगा अच्छा एक आरी लाओ, एक आरा लाया जाएगा, जैसे दरख्त काटने का आरा होता है उस तरह का लाया जाएगा, और उसको सर पर रख कर, उसी तरह जिंदा उसके सर पर रख कर उसके दो हिस्सों में उसको तकसीम कर दिया जाएगा, एक हिस्सा इस तरफ दूसरा हिस्सा उस तरफ। दज्जाल किबर और बड़ाई के साथ उसके दरमियान में चलेगा, देखो मैंने उसको काट दिया, दोनों टुकड़े इधर उधर पड़े हैं, मैं दरमियान में चल रहा हूं। फिर दज्जाल हुक्म देगा, दोनों टुकड़ों को वो मिल जाएंगे, और ये नौजवान अल्लाह ताला ने कैसी उसको ताकत दी होगी, और आप सरासम ने पहले ही बता दिया कि देखो, इसलिए आप सरासम ने तंबीह फरमाई कि बड़ा फितना होगा। दज्जाल कहेगा अच्छा उठ जाओ, तो ये उठ जाएगा, जिंदा हो जाएगा, चेहरे पर रौनक, मुस्कुराता हुआ उठेगा, और दज्जाल से कहेगा कि अब तो मुझे बिल्कुल पहले से ज्यादा यकीन हो गया कि तू दज्जाल है, झूठा है, और लोगों से कहेगा, वही मोमिन शख्स लोगों से कहेगा कि देखो अब आइंदा ये काम किसी और के साथ नहीं कर सकता। میرے بعد اب کسی کو یہ قتل کر کے زندہ نہیں کر سکتا. دجال کہے گا اچھا اس کو ذبح کرو. ذبح کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا یہ کہ اب نہیں کر سکے گا. اس مؤمن کی صداقت اللہ تعالیٰ ثابت ظاہر فرما دیں گے کہ اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو ایسا کر دیں گے کہ اس کو کاٹا ہی نہیں جا سکے گا. ایک طرف تو قتل بھی کیا, زندہ بھی کیا. اس کے بعد عام شخص جو کام کر سکتا ہے کہ کسی کو چھری سے کاٹ دے, وہ بھی نہیں کر سکے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی اگر ایسی اس کا ایسا سحر ظاہر فرما رہے ہیں تو دوسری طرف اس کا ایسا تصرف ظاہر فرما رہے ہیں تو دوسری طرف اس کا بالکل عاجز ہونا بھی ظاہر فرما رہے ہیں کہ وہ کاٹ بھی نہیں سکے گا اس کو. اب اس کو غصہ آئے گا کہ اچھا میں اس کو کاٹ بھی نہیں سکا, میری توہین ہو گئی. تو اس کے پاس جو آگ ہوگی اس آگ میں ڈال دے گا, لیکن وہ آگ کیا ہوگی؟ وہ آگ وہ تو جنت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نوجوان اللہ رب العالمین کے نزدیک عظیم ترین شہید ہوگا. بہرحال یہ تو کچھ حالات تھے جو دجال کے وقت پیش آئیں گے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے بارے میں جب کسی کو پتہ چلے اور دجال کے ساتھ کسی کا آمنا سامنا ہو جائے تو ان میں بعض لوگ وہ ہوں گے جو صاف صاف کہہ دیں گے کہ تو ہمارا خدا نہیں ہے, ہمارا خدا اللہ تعالیٰ ہے, ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں, اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور اللہ کی پناہ مانگے, نعوذ باللہ من شرک. جو شخص یہ کہہ دے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا, وہ گمراہی سے بچ جائے گا. بہرحال یہ دجال سے حفاظت کے بارے میں مختلف چیزیں تھیں, اس کا میں نے تذکرہ کیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ دجال کو قتل کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تو انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے کریں گے, لیکن یہاں پر کچھ دجال ہی کے بارے میں جو مزید باتیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے. کہاں کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے باب لد, باب لد کے پاس قتل کریں گے. یہ باب لد آپ کے زمانے میں کوئی جگہ تھی ہی نہیں. صحابہ تو ایمان بالغیب والے تھے, مان لیا. پھر کچھ عرصہ پہلے فلسطین کے بالکل ساتھ قریب ہی یہ جگہ بنائی گئی ہے لد, باب لد کے نام سے. تو یہ باب لد, لد مقام پہلے تھانی اب وجود میں آیا. وہاں پر اب ان کی آرمی بھی رہتی ہے, اسرائیل کی آرمی بھی وہاں ہوتی ہے. بہرحال یہ فلسطین کے بالکل قرب میں جگہ ہے, لد مقام ہے, اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے. ہوگا یہ کہ چونکہ دجال مسلمانوں کو ایک جگہ پر محصور کر لے گا, گھیر لے گا, حضرت مہدی تو موجود ہوں گے لیکن ان کی جماعت میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہوگی کہ دجال کا مقابلہ کر سکیں. دجال کے پاس بہت بڑی فوج ہوگی. تو بہرحال یہ جب محصور ہو جائیں گے مسلمان, ایک رات وہ مشورہ کریں گے کہ چلو اب تو بہت دیر ہو گئی, اب کافی دن ہو گئے, اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم مل کر حملہ کرتے ہیں اس پر دجال کے اور اس کی فوج کے خلاف. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر شہادت ہوئی تب بھی کون سی برائی ہے, شہادت ہے اللہ کے راستے میں, تو اگر فتح ہو تب بھی فائدہ ہے اور اگر فتح نہ ہو تب بھی فائدہ ہے. بہرحال یہ رات کو مشورہ کریں گے اور تیاری کر رہے ہوں گے. فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا, فجر کی نماز کا وقت ہوگا, اقامت ہوگی, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہو جائے گا. جب مسلمان کا عزم ہو گیا دجال کے خلاف لڑنے کا, تیاری مکمل کر لی, اب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نزول فرمائیں گے. جب اقامت ہو چکی ہے, عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, حضرت مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے کہ اچھا پیغمبر آ گئے. ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, نبوت پہلے ملی, یعنی کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے, لیکن نبی ہی رہیں گے, ہوں گے نبی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. حضرت مہدی تو بہرحال ایک امتی ہیں, اب پیدا ہوئے یا ہوئے ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں, واللہ عالم, وہ تو امتی ہیں. تو اس لیے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کہاں آگے بڑھ سکتے ہیں, پیچھے ہٹیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک उनके पीछे पीठ पर दोनों कंधों के दरमियान हाथ रखेंगे जैसे किसी को एजाजन आगे बढ़ाते हैं। फरमाएंगे आपके लिए इकामत कही गई है, आप ही नमाज पढ़ाएं। ये पहली नमाज हज़रत महदी पढ़ाएंगे, उसके बाद से तो फिर हज़रत महदी माजरत फरमा देंगे कि नहीं नहीं ये अब मैं आपके होते हुए मैं नमाज नहीं पढ़ा था। उसके बाद से ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे। ये इस उम्मत का एजाज़ होगा, ये इस उम्मत का एजाज़ है उम्मत मुहम्मदिया के, कि इनके उम्मती के पीछे एक नबी नमाज पढ़ रहा है। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम जब नमाज से फारिग होंगे तो नमाज से फारिग होने के बाद फरमाएंगे अच्छा दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़े खोल दो। दरवाज़ा जब खोला जाएगा तो दज्जाल हज़ारों की तादाद में, रिवायत में आता है 70,000 यहूदियों के साथ वहाँ पर मौजूद होगा और उनके पास तलवारें होंगी। अब रिवायतों से ऐसे ही मालूम होता है, जितनी रिवायतें देखते हैं कि वो ये नए किस्म के कोई हथियार नहीं होंगे, वल्लाहु आलम, हकीकत हाल अल्लाह जानते हैं कि हथियार मुराद हैं, लेकिन हदीसों में तो इसी का जिक्र मिलता है। उनके हाथों में मुनक्कश तलवारें होंगी, सर पर ताज होगा। अब ये मुनक्कश तलवारें कैसी होंगी, यानी तलवारें जिस पर डिज़ाइन बने हुए हैं, या कोई ख़ास किस्म की तलवारें जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हों, यानी हम उसकी हकीकत नहीं जानते, लेकिन बहरहाल ये हदीस में तो तलवार का लफ्ज़ आता है। बाज़ उलमा उसको ज़ाहिर मुराद लेते हैं कि ज़ाहिरन तलवार ही होंगी, बाज़ फरमाते हैं कि नहीं, वो तलवार तो चूंकि एक मारने का हथियार है तो मुराद ये कि हथियार होंगे मारने के, उस ज़माने की गन होंगी, ये जो भी होंगी, वल्लाहु आलम। ये इसकी हम तफसील में नहीं जाते, ये तो अल्लाह ताला का मामला है। फिर क्या होगा, जैसे जैसे ही दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देख लेगा तो वो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम इतने बाबरकत मखलूक होंगे, अल्लाह ताला उनको ऐसा ऐसी कुव्वत देंगे कि कुफ्फार तो उनको देख के ही पिघलना शुरू हो जाएंगे, उनके पास नहीं आ सकेंगे। जहां तक उनकी उनका सांस पहुंचता है, उनका सांस पहुंचता है, हदीस में आता है जहां तक नजर पहुंचेगी, तो जहां तक उनकी नजर पहुंचेगी वहां तक सांस पहुंचेगा, और जहां उनका सांस पहुंचता है वहां कोई काफिर ठहर नहीं सकेगा। दज्जाल तो देख के ही पिघलना शुरू हो जाएगा, घबरा जाएगा, जैसे हदीस में आता है जैसे नमक पानी में पिघल जाता है, इस तरह वो पिघलना शुरू हो जाएगा, भागेगा। मुकाबला तो क्या करेगा, भागेगा। ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और बाब लुत के पास उसे जाकर कत्ल कर देंगे। उसके बाद बाकी उसके फौज के अफराद यहूदी कसरत से होंगे, उनके खिलाफ मुसलमानों की जंग होगी, मुसलमान उसको कत्ल, जंग तो क्या होगी, वो तो सामने ज्यादा आएंगे नहीं, लेकिन मुसलमान उनको कत्ल करेंगे। तो उसमें हदीस में जहाँ तज़किरा आता है कि उस वक्त ये छुपेंगे तो जिस दीवार के पीछे, जिस दरख्त के पीछे, जहाँ भी छुपेंगे तो वो कह देगा कि या अब्दुल्लाह, हदीस सही है बुखारी वगैरह की रिवायत है, या अब्दुल्लाह हादा यहूदी वराई फ़क्तल हो, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, इसको कत्ल कर दो। ये एक वक्त आएगा, ये सही रिवायतों में जिक्र है, हम इससे यानी जाहिर है हम क्यों उसका तस्करा न करें, हदीसें हैं, हदीसें हैं, इसका तस्करा तो हम जरूर करेंगे। या अब्दुल्लाह हादा यहूदी वराई फ़क्तलू, ये मेरे पीछे यहूदी, इसको कत्ल कर दो। इसी वजह से हमारी इन हदीसों पर उन यहूद को इतना एतमाद है कि अपने इलाके में बाज़ इलाके बनाए हैं बड़े बड़े जहाँ पर ये दरख्त लगाए हैं, ये दरख्त क्यों उगा रहे हैं, उनको इन हदीसों पर एतमाद है। हालांकि ये दरख्त कांटेदार दरख्त है, उससे उनको कोई ख़ास फ़ायदा मुतल्लिक नहीं, गरकत दरख्त का नाम आता है, तो ये गरकत का जो दरख्त है, कांटेदार दरख्त, वो उगाते हैं क्यों, इसलिए कि हदीस में आता है कि ये दरख्त जो है वो नहीं बताएगा कि मेरे पीछे कोई छुपा हुआ है, बाकी जितने दरख्त होंगे, बाकी जितनी दीवार पत्थर वगैरह, वो सब बता देंगे कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसको कत्ल कर दो। बहरहाल अब उसके बाद जब ये कत्ल का सिलसिला शुरू होगा, फतह हासिल हो चुकी, दज्जाल से निजात मिल गई, अब ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो दज्जाल के फितने से महफूज हो गए, सख्त आजमाइश के दौर से गुजरे थे, दज्जाल के फितने से महफूज हो गए। ज़ाहिर है दज्जाल को तो कत्ल कर दिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम नेज़े से उसको मारेंगे और फिर जब वो मर गया तो दिखाएंगे लोगों को कि देखो ये नेज़ा, उस पर खून लगा हुआ, ये दज्जाल का खून है, लोग यकीन कर लें कि वाकई वो मर गया है। उसके बाद खैर जब फतह हासिल हो गई तो ईसा अलैहिस्सलाम जब फतह हासिल हो गई तो تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ جن لوگوں نے دجال کے مقابلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، ایمان پر جمے رہے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تسلی دیں گے، خوشخبری سنائیں گے جنت کی کہ تمہارے لیے بڑے درجات ہیں جنت میں۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جائے گا کہ ایسے بندوں کا خروج ہو چکا ہے جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، یاجوج ماجوج، یہ یاجوج ماجوج کا اب خروج ہو گیا۔ بہرحال اب ہمارے سامنے تذکرہ آتا ہے، یہاں پر دو اہم تذکرے، کم از کم قریب میں دو تذکرے ابھی جن کا تذکرہ چلا، ایک تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کریں گے، اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا ذکر آیا۔ ہم اگرچہ سورہ کہف کی تفسیر میں وہ پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر انشاءاللہ یہاں پر علامات قیامت میں پھر اس کا تذکرہ کر لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا تذکرہ کرنا ہے۔ یہ خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ کس طرح حالات پیش آئیں گے، دجال ہوگا حضرت مہدی کے زمانے میں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور اس کے بعد فتح حاصل ہوگی، فتح ہونے کے بعد ہی فوراً یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور یہ تمام لوگ جو ہیں اپنے آپ کو یعنی محفوظ کرنے کے لیے بعض قلعوں میں، بعض یعنی مساجد میں، بعض غاروں میں مسلمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان جگہوں میں چلے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا تو مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ان کا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکتے۔ خیر، تو اب یاجوج ماجوج کے تذکرے میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آ جائے گی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ہم تذکرہ کریں گے، اس لیے کہ ان کا تذکرہ پہلے سے چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو کر لے۔ پھر ہم رات کو انشاءاللہ، آج کے لیے تو وہی وقت ہم نے رکھا ہوا ہے 10 بجے کا، تو آج بھی انشاءاللہ 10 بجے جمع ہوں گے۔ پھر اس وقت تک، اس وقت پھر میں، چونکہ اس وقت مجمع زیادہ ہوگا، تو اس وقت پھر میں پوچھ لوں گا کہ آئندہ ہفتے سے، اب چونکہ عشاء کی نماز جلدی ہوتی جا رہی ہے، تو کیا آئندہ ہفتے سے ہم اس کو مقدم کر لیں، نماز کے ساتھ ساتھ جلدی کرتے چلے جائیں، تو آئندہ ہفتے گویا 15 منٹ جلدی ہوگا، اس کے بعد اور 15 منٹ، نہیں مطلب ہے کہ یہ 15 15 منٹ جلدی کرتے جائیں، یا 10 بجے کا وقت سب کے لیے مناسب ہے کہ اسی کو فکس رکھیں، دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو جس میں سہولت ہوگی اس کے لحاظ سے کر لیں گے انشاءاللہ۔ دجال سے فتنے سے بچنے کی دعائیں کتب احادیث میں آتی ہیں، جس میں ہم اردو زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ وہی دجالی فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اور عربی کے الفاظ جو ہیں مختلف دعاؤں کے ساتھ، اعوذ بک من عذاب النار و عذاب القبر، اور اس کے ساتھ اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یہ عربی کے الفاظ ہیں جو دوسری دعاؤں کے ساتھ ملا کر بیان کیے گئے ہیں، کہ مثلا یعنی قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے، اس طرح کے اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، چار چیزیں خاص طور سے بیان کی جاتی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، و اعوذ بک من عذاب النار، و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعائیں اگر کہیں حزب العظم وغیرہ میں مل جائیں وہاں سے یاد کی جا سکتی ہیں، ورنہ کم از کم عربی کے الفاظ صرف دجالی فتنے سے حفاظت کے لیے اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال، یہ دعا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔